بعد میرے خیال صحیح ہوگی. ٹھیک ہے, مسئلہ جو تھا نا وہ اسی میں تھا, پروگرام میں. تو آج ہم نے ایک نیا تجربہ کیا ہے نا, تجربہ یہ کہ وہ دوسری لے فلیش, فلیش کے ساتھ جو ہے نا ہم نے کنیکٹ کیا ہے. یعنی اگر بجلی چلی جائے تو پھر بھی پروگرام جاری رہے. تو اگر تو میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے تو پھر ایسا کریں کہ آپ وہ ریکارڈر بھی لگا دیں. ہاں جی, نہیں ہوئے, چلے پھر ٹھیک ہے. ادھر ہو جائے گی, کرسی خالی کر دیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ میری آواز جو ہے انشاءاللہ آپ بھائی سارے سن رہے ہوں گے. اچھا شروع کریں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول الامین, اما بعد, آج جو آج کا درس ہے موتا امام مالک کی ایک حدیث آپ کے سامنے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد اس کی کچھ تشریح ہوگی انشاءاللہ, اور پھر بعد میں اگر آپ بھائیوں کی کچھ سوال جواب ہوئے تو دیکھیں گے. ابھی ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں, یہ جو وائرلیس کی جو فلیش ہوتی ہے, اگر اللہ کرے یہ اچھی طریقے سے کام کرے تو پھر یہ لے لیں گے. ڈی ایس ایل والا پروگرام تو ہمارے لیے اس لیے مصیبت بن جاتا ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے. اب یہ لیپ ٹاپ جو ہے اس میں لیپ ٹاپ کی بیٹری کمزور ہے ہماری, تو میرا خیال ہے کہ 15-20 منٹ تک تو بجلی کے جانے کے بعد بھی یہ چل سکے گا. تو خیر, موتا امام مالک کی جو حدیث نمبر 48 ہے یہ آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں. اسے امام مالک نے امام ابن شہاب زہری سے بیان کیا ہے. انہوں نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رحمت اللہ علیہ سے, انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, انہوں نے فرمایا کہ اقبلت راکبا علی حمار وانا یوم اذن قد ناہست الاحتلام. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک سواری پر آیا, ایک گدے پر سوار ہو کے وہ آئے. فرمایا کہ میں اس وقت قریب پہنچ گیا تھا بالغ ہونے کو, یعنی میں قریب البلوغ ہو چکا تھا, بالغ ہونے کے قریب پہنچ چکا تھا. تو وہ آئے, تشریف لائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کو منا میں نماز پڑھا رہے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنا. منا مکہ کی ایک وادی ہے, اس وادی میں حاجی قیام کرتے ہیں. 8 ذوالحجہ کو وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں رات گزارتے ہیں, اگلے دن عرفات چلے جاتے ہیں, عرفات میں پھر دن گزار کر واپس آتے ہیں, شام کے بعد نماز راستے میں پڑھتے ہیں مغرب و عشاء کی مزدلفہ کی وادی میں, پھر منا میں 3 راتیں گزارتے ہیں. یہ حرم کے قریب مکہ میں پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے جہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں, اور اس وادی میں ٹھہرنا جو ہے یہ ضروری ہے, لازم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے حج کے لیے تشریف لائے, یہ ان دنوں کی بات ہے, یعنی آپ حج جو ہے وہ اس ادا فرما رہے تھے, منا کی وادی میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سواری پر تشریف لائے. فرمایا فمرر تو بین یدی بعض صف, میں جو ہے بعض صفوں کے سامنے سے گزرا, یعنی وہ اپنی سواری پر جس یعنی وہ جو گدا تھا جس پر وہ سوار تھے اس کے ساتھ. فنزل تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ سواری سے نیچے اتر آیا. فارسلت الحمار يرتع, پھر میں نے اپنی سواری کو اپنے گدے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ چرے گھاس وغیرہ کھائے. ودخلت في الصف, اور میں صف میں داخل ہو گیا. فلم ينكر ذلك علي احد, تو کسی نے بھی مجھ پر اس کا انکار نہیں کیا, یعنی کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کام کیا ہے. یہ جو حدیث ہے موتا امام مالک کی, یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے امام مالک کی سند کے ساتھ, اور امام زہری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں سما کی تصدیق کر رکھی ہے. تو اس حدیث سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. پہلا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کا جو سترہ ہوتا ہے وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے نا, تو امام اگر اپنے سامنے اس نے سترہ رکھا ہوا ہے تو وہی کافی ہے مقتدیوں کے لیے. اسی لیے تو یہ صفوں کے سامنے سے گزرے ہیں, اور کوئی ثابت نہیں کہ وہ صحابہ کرام جو نماز پڑھ رہے تھے سب صحابیوں نے اپنے اپنے سامنے سترے رکھے ہوئے تھے, اور نہ ایسا جو ہے ایسی کوئی بات ثابت ہے بعد میں کسی زمانے میں بھی. سارے امام اور مقتدی سارے کے سارے اپنے سامنے سترے رکھتے حالت نماز میں, یہ کوئی ثابت نہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا اس پر کسی نے انکار بھی نہیں کیا. اور یہ بات جو ہے اس پر اتفاق ہے کہ سترہ امام کا مقتدیوں کے لیے کافی ہے. دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے وہ ثابت ہو رہا ہے وہ یہ کہ سترہ سنت ہے, لازمی نہیں ہے, کیونکہ اسی حدیث کی بات سندوں میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے من غیر جدار, یعنی بغیر کسی دیوار کے آپ نماز پڑھ رہے تھے, مراد یہ کہ کوئی سترہ موجود نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں, آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے سامنے کجاوے کی جو پچھلی لکڑی ہوتی ہے, یعنی اونٹ کے اوپر جو کجاوا رکھا جاتا ہے لکڑی کا, تو لکڑی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اتنا یعنی ایک ذرا جتنا سترا رکھے اور نماز پڑھے, اور سترے کے سامنے سے کوئی گزر جائے تو اسے کوئی نقصان نہیں. تو اس سے ثابت ہوا کہ سترا جو ہے یہ سنت ہے, اور امام بخاری والی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں لوگوں کو بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے, اس کی تشریح میں امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر سترے کے پڑھا رہے تھے. امام شافعی کی کتاب الام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, فتح الباری میں بھی ہے اور سنن الکبریٰ بیکی میں بھی. تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ سترا لازمی نہیں ہے, واجب نہیں ہے. امام شعبہ نے اپنے استاد عمر بن مرہ سے پوچھا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزہ تھا, تو انہوں نے جواب دیا نہیں. لیکن سترا رکھنا یہ بہتر ہے, یہ بہت یعنی اچھا کام ہے. جیسا کہ سترے کی حدیث جو ہے جن میں حکم آیا ہے ان سے ثابت ہوتا ہے, بلکہ مسجد میں بھی سترا رکھنا بہتر ہے. اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو دیوار کے سامنے کھڑا ہو جائے یا سترا رکھ لے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کے تابعین کے بڑے آثار ہیں, ان کے اقوال افعال بڑی کثرت سے ذکر کیے امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ. تو اس میں صحیح سند کے ساتھ انہوں نے امام یحیی بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے جو کہ ایک تابعی تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا مسجد حرام میں, آپ اپنی لاٹھی گاڑ کر اس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. اس زمانے میں مسجد حرام جو تھی وہ آج کی طرح پکی نہیں تھی, آج کل تو سنگ مرمر کا فرش ہے, آج کل تو لاٹھی گاڑنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا, لیکن وہ زمانہ جو تھا اس زمانے میں ارد گرد کا حصہ سارا کچا تھا, تو کچے حصے میں ظاہر ہے کہ لاٹھی وغیرہ زمین میں گاڑی جا سکتی تھی, تو لاٹھی گاڑے ہوئے وہ نماز پڑھ رہے تھے. اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں بھی بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے تھے, بلکہ اپنے سامنے سترا وغیرہ قائم کر دیتے ہیں. تو سترے کا قائم کرنا یہ بہتر ہے, یہ بڑی افضل بات ہے, تاکہ آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو سترے کے پرے سے گزر جائے, اگر سترے کے اندر سے گزرے گا تو پھر گناہگار ہو جائے گا, پھر جو ہے سخت گناہ ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت موجود ہے کہ ہشام بن عروہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ابا یعنی عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ سترے کے بغیر نماز پڑھتے تھے. یہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 279 پر موجود ہے, 20 نمبر 2871. یعنی عروہ بن زبیر جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے, وہ بغیر سترے کے نماز پڑھتے تھے, اور زمانہ خیر القرون کا ہے, زمانہ تابعین کا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت بھی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں یہ کیا چیزیں ایکسپلوئٹ بلاکڈ, اچھا کسی نے حملہ کیا, اچھا جی. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے صحرا میں ریگستان میں سترے کے بغیر نماز پڑھی, یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. تو سترا قائم کرنا, جیسا کہ لا تصلوا الا علی سترۃ وغیرہ جو حدیث ہے جن سے اس کا حکم جو ملتا ہے, ان کی روح سے سترا رکھنا جو ہے افضل بہتر مستحب ہے, اور اگر کسی وجہ سے سترا نہ ہو تو بھی جائز ہے, لیکن سامنے سے جو گزرنے والا انسان ہے وہ گنہگار ہو جائے گا. اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر سامنے سے گدھا گزر جائے نا تو نماز نہیں ٹوٹتی. یعنی وہ جن حدیث میں آتا ہے نا کہ گدھا جو ہے وہ گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, یا عورت سامنے سے گزرے نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ منسوخ ہے حدیث ہے, کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لا یقطعو الصلاۃ شیء. تو یہ خیر آج یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہم نے پڑھی ہے, یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس میں سترے کا مسئلہ ہی زیادہ بیان کیا گیا. یہ جو حدیث ہے اس کی ایک ضعیف سند ہے, اس ضعیف سند میں یہ آیا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی میں آیا, ایک گدی بھی ادھر چٹ رہی تھی اور ایک کتیا بھی کھیل رہی تھی, لیکن یہ روایت ضعیف ہے, مردود روایت ہے, صحیح نہیں ہے, منقطع ہے. اچھا ادھر سے دے دیں جی وہ تجلیات, امین اکار جی پانچویں دیر مجھے دے دیں, ادھر آگے آگے دوسری طرف, نہیں اگلے اگلے خانے میں, اگلے خانے میں ادھر 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 قریب تجلیات صفدر پانچویں جلد. تو یہ صحیح ضعیف حدیث جو ہے نا اس کا اس سے استدلال کرتے ہوئے ماسٹر امین اوکاروی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی توہین کی ہے یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح حدیث ہے, یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے, موتا امام مالک میں موجود ہے. اس کو کرنا ہو یہ ٹھیک ہے. اور ایک ضعیف روایت میں آیا ہے سنن ابی داؤد کی کہ یعنی ایک ادھر ایک گدی بھی جو ہے وہ چر رہی تھی اور ایک کتیا بھی کھیل رہی تھی. ضعیف روایت مردود روایت ہوتی ہے, اسی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں بار بار اپنے اہل حدیث بھائیوں کو صحیح العقیدہ بھائیوں کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ بھائیوں ضعیف روایتیں چھوڑ دو, ضعیف روایتوں کا دفاع چھوڑ دو, صحیح روایتیں ہمارے پاس تھوڑی ہیں, بہت زیادہ ہیں. قرآن مجید اور صحیح حدیثیں صحیح بخاری صحیح مسلم کے علاوہ بھی بہت سی صحیح حدیثیں اور آثار ہمارے پاس موجود ہیں, وہ بیان کرو. اتنا وقت کا ہے, یہ صحیح روایتیں جو ہیں نا یہ اگر صحیح روایتیں ہم بیان کریں تو وقت ہی نہیں ملتا کہ یعنی ایک روایت بیان کریں تو پھر کتنے عرصے کے بعد دوبارہ بیان کرنے کے لیے موقع ملے, موقع ہی نہیں ملتا. اتنی زیادہ ہے صحیح روایت, لیکن ہمارے بعض اہل حدیث بھائی بھی جو ہے نا وہ ضعیف روایتوں کے چکر میں پڑے ہوئے, خاص طور پر خطیب حضرات یا جو عام قسم کے جو شیخ الحدیث حضرات ہیں بیچارے, جو جدید تحقیقات جن کا علم ہے نہیں, وہ ضعیف روایتیں بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں اور پھر پھنس جاتے ہیں. ضعیف روایتیں اگر مخالفین بیان کریں تو ان پر رد کیا جائے اور خود بیان کرنا یہ صحیح نہیں. ایک دفعہ ایک جگہ جزاک اللہ خیر, ایک دفعہ ایک جگہ میں جو ہے وہ درس دیا صحیح بخاری کی تقریب تھی, اس تقریب میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بڑی ضعیف روایتیں مشہور ہیں جو ثابت نہیں ہیں. مثال کے طور پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بچپن میں ان کی نظر چلی گئی تھی, نابینا ہو گئے تھے, پھر ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو پھر انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ پھیرا اور ٹھیک ہو گئی نظر. اس قسم کی ساری روایتیں ضعیف ہیں, ثابت نہیں ہیں, امام بخاری ان سے بری. امام بخاری کی قبر سے خوشبو آتی رہی وغیرہ وغیرہ. تو خیر جب میرا بیان ختم ہوا نا تو بعد میں جو شیخ الحدیث صاحب تھے انہوں نے دعا کرائی, لوگوں کو کہا کہ چلو جی دعا کرتے ہیں. جب دعا کی تو دعا کے دوران لمبی دعا کی نا انہوں نے یہ ساری ضعیف روایتیں امام بخاری کے بارے میں بیان کر دی. لوگ بڑا ہنس رہے تھے, لوگ دیکھ رہے میرا بیان تو نہ ہوا تھا. وہ جب بعد میں فارغ ہوئے نا ان کے بیان سے تو جب نماز کے بعد ہم بیٹھے ہیں نا مغرب کی تو میں نے پوچھا ہے کہ حضرت صاحب یہ کیا کیا آپ نے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی اور کچھ نہیں, ہم نے یہی رٹے لگائے ہوئے بچپن سے, یہ ضعیف روایتیں عام طور پر اہل حدیث جو ہیں وہ دیوبندیوں بریلوں کے پاس پڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, وہ ضعیف روایتیں یاد کی تھی. اب جب آنکھیں بند ہوں گی جب درد شروع ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہی روایتیں ہیں. اہل حدیث بھائی کو بھی چاہیے کہ بھائی صحیح روایتیں بیان کریں, ضعیف روایتوں کا تو کوئی بھی 1000 بھی ضعیف روایتیں ہوں تو کوئی حیثیت نہیں. خیر اس ضعیف روایت سے امین اوکاڑوی جو ایک دیوبندیوں کا ایک بڑا مناظر تھا اور دیوبندی اس کے ساتھ عام دیوبندی جو ہے نا اس کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں, اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں. قافلہ باطل جو ایک رسالہ ہے سرگودا سے نکلتا ہے وہ تو اس کو اپنا بہت بڑا رہنما سمجھتے ہیں اور یہ قافلہ بھی اس کی یاد میں نکالا جاتا ہے. تو امین اوکاڑوی نے اس ضعیف روایت جو ہے اس کو کیا کیا ہے, اب دیکھیں یہ تجلیات صفدر نامی ایک کتاب ہے جو مسٹر امین اکاڑوی کی لکھی ہوئی ہے اور مکتبہ امدادیہ ملتان پاکستان سے چھپی ہے. اسے نعیم احمد دیوبندی جو ہے مدرس خیر المدارس مدرسے والا اس نے شائع کیا اور امین اکاڑوی کی اجازت شائع کیا. اس کی پانچویں جلد میں صفحہ نمبر 488 پر اور فقرہ نمبر 196 امین اکاڑوی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث بیان کی. حدیث میں یہ آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا سامنے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ 197 پر حدیث موجود ہے. تو امین اکاڑوی نے اس حدیث کے فوراً بعد لکھا ہے, یہ اب امین اکاڑوی کے الفاظ ہیں, یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, امین اکاڑوی نے کہا لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے. آپ کے اوپر سواد لکھا یہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ نماز پڑھاتے رہے اور کتیا سامنے کھیلتی رہی اور ساتھ گدی بھی تھی, دونوں کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی رہی. یہ دیکھیں اس نے, اس ظالم نے, یہ مر گیا ہے, ہاں جہانی ہو چکا ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاذ اللہ, یہ نقلے کفر کفر نہ بچے, کہ وہ گدی اور کتیا جو ان کی شرمگاہوں پر بھی نظر پڑتی. ایسی بکواس جو ہے نا کسی کافر نے بھی نہیں کی ہوگی. اور کسی حدیث میں یہ بات نہیں, حدیث ضعیف تو یہ ہے کہ کٹیا اور گدی سامنے کھیل رہی تھی, وہ روایت ضعیف ہے. ضعیف روایت تو خیر مردود ہوئی, لیکن یہ شرمگاہ والی بات تو اس نے خود بنا دی. اور یہ گستاخی کر کے وہ اپنی آخرت جو ہے وہ ڈوب چکا ہے, اپنی آخرت تباہ کر چکا ہے. میں نے اس کی زندگی میں اس پر اتمام حجت کر دیا تھا, اسے جو میں نے خط لکھا تھا جو اس کی زندگی میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا اور اس کا اس نے جواب الجواب جو دیا تھا ادھر ادھر کے دھوکے کر کے جو شرط میں نے لگائی تھی اس کے مطابق جواب نہیں دیا تھا, اس میں بھی اس نے توبہ نہیں کی تھی. تو توبہ کے بغیر وہ مر گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پر بڑا یہ بہتان چھوڑ گیا. اور یہ کتاب جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے مرنے کے بعد چھپی ہے, اس کے اوپر جو ہے نا رہے لکھا ہوا ہے, یعنی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ اس کے ساتھ لکھے. تو یہ ضعیف روایات کے نقصانات ہیں, ضعیف روایات اور بھی بہت سی ہیں. تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہ صحیح حدیث ہے اور اس سے بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں اور کتنے اور مسئلے ہوں گے جو کہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ کتاب و سنت یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس میں اگر جو کوئی آدمی بھی وہ مسائل نکالے گا تو کتنے ہی مسائل اس کو ملتے جائیں گے, بشرطے کہ وہ شرارت نہ کرے, یہ اکاڑوی کی طرح اپنی طرف سے جو ہے نا وہ غلط باتیں نہ کرے, بلکہ واقعی سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں کتاب و سنت سے مسئلے نکالے. تو یہ آج کا یعنی یہ جو درس ہے میرا خیال ہے کہ اسی ایک حدیث پر ہی اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد جو مجلس ہے سوال جواب والی وہ شروع کر دیتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے یہ صحیح جاری رہے, کیونکہ آج ڈی ایس ایل کے ذریعے نہیں بلکہ ایک وہ جو پی ٹی سی ایل والوں کی فلیش ہے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہوئے ہیں. اور اس کا فائدہ ایک یہ رہے گا انشاءاللہ کہ اگر بجلی چلی گئی تو فوراً بند نہیں ہو جائے گا, بلکہ میں جو ہے آپ کو اطلاع انشاءاللہ دے سکوں گا. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوال ہیں سوالات ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کریں, تاکہ اگر کوئی ایسا, اور کوشش کریں کہ سوالات بالکل مفید ہوں جن کا مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہو, شرارت والے فساد والے سوالات نہ ہوں, تاکہ اس کے جواب سے دوسرے بھائیوں کو فائدہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سوالات کیے تھے, مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام انہیں فائدہ ہو, وہ ان کے جوابات سن کے یاد کر لیں اور اسی میں سے وہ حدیث جبریل وہ آئی ہے کتنی جو عظیم شان جو ہے وہ حدیث ہے, اور اس کی شرح بھی شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ جو کہ مدینہ کے بڑے علماء میں سے انہوں نے لکھی ہے, اور میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اردو میں جو چھپا ہوا ہے, تو یعنی کتنا فائدہ ہوا. اور آپ قیامت تک جتنے یعنی مسلمان آئیں گے وہ اپنے عقیدے اسی حدیث سے صحیح کریں گے, اور دوسری حدیث سے بھی اور قرآن سے بھی. میرا خیال ہے کہ میری آواز آپ بھائیوں تک صحیح طریقے سے پہنچ رہی ہے, میری کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہو رہی. تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اب سوال جواب والی مجلس جو ہے نا شروع کرتے ہیں. تو پھر ایسا کرتا ہوں میں کہ میں اپنا یہ مائک چھوڑ رہا ہوں, اس کے بعد آپ بھائی اپنے ترتیب کے ساتھ جو ہے سوالات کرتے ہیں. مجھے اچھا مجھے ایک کاغذ اور قلم, ایک سادہ کاغذ قلم لے تاکہ وہ سوال بول رہے ہوں. مائک کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں جی مائک جو ہے کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ یہ ادھر کیا رہے پوسٹ اپ ٹرانسمیٹنگ. ہاں جی ٹھیک چھوٹا. ہاں جی ہاں جی یہ کیا ہے ٹرانسمیٹنگ. ہاں جی اچھا آواز نہیں آ رہی. اچھا مائک دیا نہیں کسی نے. ون آف دا ایڈمنز ٹیک مائک آف شیخ مائک ریلیز کرے پلیز.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب یہاں پر لکھا ہوا ہے پش ٹو ٹاک, جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا تو وہاں سے جو ہے وہ اسی جگہ پہ کلک کریں انشاءاللہ تو مائک جو ہے چھوٹ جائے گا. مائک ول بی ریلیز انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. میں آپ کا گھر ہٹا رہا ہوں, آپ آ جائیں. آپ چھوڑ دیں ابھی مائک کو. اور وکٹرا بھائی آپ سوال کریں پلیز. وکٹرا 0321 پلیز آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم وبرکاتہ. بھائی مجید میری باری تھی, شاید آپ نے دیکھا نہیں تھا. برا شیخ صاحب سوال یہ ہے, کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہے کیا انہوں نے کبھی بھی اپنی داڑھی کو کاٹا ہو, اور کیا یہ ایک جیسے کہ اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ داڑھی کو چھوڑ دینا چاہیے, اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث کے مطابق اگر ایک مٹھ کے بعد اگر جو مزید بال ہوتے ہیں اگر ان کو کاٹا جائے تو یہ درست ہے. تو یہ جو تیسرا موقف ہے کیا یہ بھی محدثین یا علماء کے نزدیک ہے کہ بالکل چھوٹی سی اگر رکھ لیں تو یہ بھی داڑھی میں شمار ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ اپنا موقع بیان کریں. جزاک اللہ خیر.
السلام علیکم. پتہ نہیں اب یہ مائک میرے ہاتھ میں آ گیا کہ نہیں. ہاں جی میری آواز آپ آئیں تو پہنچ گئی. عمر بھائی آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ بعض اوقات ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب دیا جائے تو کچھ بھائی ناراض ہوتے ہیں. تو بھائی اصول جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید جو ہے شرعی دلیل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی شرعی دلیل ہے, اور قرآن اور حدیث کا وہی مفہوم جو ہے وہ قابل اعتبار ہے یا مستند ہے جو کہ سلف صالحین سے ثابت ہے متفقہ طور پر. اگر سلف صالحین میں اختلاف ہوئے تو پھر ہم دیکھ لیں گے کس کی بات راجی. دوسرا یہ کہ اگر کسی یعنی جواب سے اگر کوئی آدمی مطمئن نہیں ہے تو تاکید جاری رکھی، پریشان ہونے کی یا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور عالم سے پوچھ لے. میرا بارہ یہی موقف ہے کہ میں قرآن مجید کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت شرعی سمجھتا ہوں، اسی طرح مسلمانوں کے اجماع کو بھی. اگر اجماع ثابت ہے، جھوٹا اجماع نہیں ہے، متفقہ بالکل اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کسی دور میں، چاہے صحابہ کا دور یا تابعین کا یا تبع تابعین کا، تو اسے میں حجت سمجھتا ہوں، چاہے وہ کسی نص پر ہے یا نص اگر نہیں ہے اجتہاد پر ہے. جو بات بھی اگر ثابت ہو جائے اجماع تو پھر اسے حجت سمجھتا ہوں. اور ساتھ ہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا وہی مفہوم جو محدثین سے صحابہ تابعین سے ثابت ہے، اسی کو ہم میں ترجیح دیتا ہوں. تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے داڑیاں چھوڑنے کا، داڑیاں معاف فرمانے کا حکم دیا ہے. بہت سی حدیثیں صحیح بخاری مسلم میں اور دوسری کتابوں میں، وعف اللحاء کے الفاظ میں ہے، ارخ اللحاء کی بھی، تو ان حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ داڑھی کا چھوڑنا واجب یا فرض ہے. تو محدثین کے نزدیک واجب فرض ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اب یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا کاٹنا ثابت ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی کا کاٹنا بالکل ثابت ہے، کینچی لگانا یا داڑھی کا کاٹنا کسی حدیث سے ثابت نہیں. ترمذی کی جو روایت ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کی لمبائی اور چوڑائی میں سے ایک بال لیتے تھے، تو وہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کا راوی عمر بن ہارون سخت متروک راوی ہے اور اس روایت کی کوئی اثر. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور ہے، صحابہ کرام جو ہیں ان سے لمبی داڑیاں بھی ثابت ہیں، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ داڑھی کا کاٹنا بھی ثابت ہے، ایک مٹھی سے زیادہ، ایک مٹھ سے زیادہ داڑھی کا کاٹنا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. اسی طرح کچھ اور صحابہ سے اور تابعین سے بھی اس کا جواز ملتا ہے، مثال کے طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جواز. تو ان روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا بالکل چھوڑنا، اس کو کینچی نہ لگانا، یہ افضل ہے، یہ بہتر بات ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے، ہم خود اسی پر عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کے آثار کو مد نظر رکھ کر ایک مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹ دیتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے. اس بارے میں دو موقف، ایک موقف تھا شیخ البانی رحمہ اللہ کا کہ یہ ضروری ہے اور زیادہ رکھنا بدعت ہے، تو یہ موقف بھی غلط ہے، اور ایک موقف ہے کہ اس کو کاٹنا حرام ہے، یہ موقف بھی غلط ہے، اور درمیانی راستہ یہی ہے، درمیانی راستہ یہی ہے کہ یہ دونوں، یعنی دونوں طرح جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو ترجیح کریں. بھائی آپ بعد میں رابطہ کیجیے. تو وہ اس کے علاوہ یعنی میرے علم میں کوئی ایک صحابی یا تابعی ایسا نہیں ہے یا تبع تابعی یا کوئی محدث جس نے یہ کہا کہ داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے. تو ایک مٹھی تک، ایک مشت تک جواز صحابہ یا تابعین سے ملتا ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ بالکل چھوٹی چھوٹی داڑھی، یعنی مثال کے طور ایک انچ ہے، دو انچ ہے، ایک مٹھی سے کم، تو یہ بالکل ناجائز ہے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ نہ تو صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ سلف صالحین سے ثابت ہے. تو بہتر بات تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ سے کینچی لگانا ثابت نہیں، بہتر بات تو یہ ہے. اور صحابہ کرام کی جو بات ہے وہ جواز کے دلیل ہے، کیونکہ اگر یہ ناجائز کام ہوتا تو کوئی صحابہ میں سے کوئی اٹھتا اور انکار کرتا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اتباع سنت میں بہت آگے تھے. اس بارے میں ہم ایک جو عباس اپنے رسالے میں بھی کئی شائع کر چکے ہیں، غالباً 26 نمبر یا 27 نمبر میں، وہ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا پورا جواب ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ میں اب مائک چھوڑتا ہوں تاکہ اگلے بھائی جو ہے وہ سوال کریں. مائک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں آپ کو ریڈ ڈاٹ دے دیا کروں گا جب آپ مائک چھوڑا کریں تو. جہاں سے آپ نے مائک شروع کیا نا, نیچے جو لکھا ہوا ہے مائک کے بارے میں, تو جہاں سے آپ کلک کرتے ہو مائک آن, اسی پہ دوبارہ کلک کریں گے تو مائک چھوٹ جایا کرے گا انشاءاللہ. تو اب میں جو ہے وہ بھائی میرے خیال میں اتر چلے گئے ہیں, تو میں اتنے دیر کے میں نے چونکہ مائک لیا ہوا ہے اور ایک سوال کافی دیر سے میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ, تو میں وہ آپ سے کر لیتا ہوں. دوسرے روم سے سوال کیا گیا ہے ایک بھائی کا, انہوں نے لکھا تھا کہ سستی کی وجہ سے کوئی آدمی جو ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے, تو کیا اس کو یعنی وہ کافر کہیں گے یا فاسق؟ نماز سستی کی وجہ سے چھوڑنے والا کافر ہے یا فاسق؟ یہ اس بھائی کا سوال ہے, مکی بھائی کا, دوسرے روم سے. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم. اچھا میں اس کو صحیح طریقے سے چھوڑتا ہوں یا کوئی ہمارے کمپیوٹر میں خرابی ہے کہ مائک عجب صحیح ہوگا؟ یعنی مائک ہمارا جو ہے نا وہ اس کو ٹرانسمیٹر کو اس کو ادھر بھی دباتے ہیں تب بھی نہیں ہوتا, دوسرے پر بھی. تو خیر پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے گی کیا مسئلہ ہے. تو اب رہ گیا نا مسئلہ نماز کے بارے میں. نماز کے بارے میں اہل حدیث علماء کے دو گروہ, ایک کہتے ہیں کہ جو آدمی سستی کے ساتھ نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ایک بھی وہ کافر ہے, اور عرب علماء بھی اس کی قائل ہیں. اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے, شیخ البانی وغیرہ اس کے قائل ہیں. تو میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ جو آدمی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے, ایک نماز نہیں پڑھتا, دو نماز نہیں پڑھتا, تو کافر نہیں ہے, فاسق فاجر ہے, سخت مجرم ہے, گناہگار ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے. ہاں اگر بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے, مطلقاً جو ہے تارک و ستار بن جاتا ہے, تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن سستی کی وجہ سے ایک نماز چھوڑ دی, دو نمازیں چھوڑ دی, تو یہ فاسق فاجر ہے, یہ بہت بڑا گناہگار ہے, مجرم ہے, یعنی اس کو توبہ کرنی چاہیے. تو میرا خیال یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہے. اب میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے. ہاں جی ادھر سے کرنا ہے, ادھر سے. ہاں جی آج کلک کرو ہو جائے گا. نہیں ادھر سے ٹرانسمیٹر سے چھوڑ دیجیے. ہاں جی مائک کیوں نہیں؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میں آپ کو ریڈ ڈاٹ پہ رکھا کروں گا جب تک کہ سوال مکمل نہ ہو جائے, کیونکہ جو ہی وہ مائک ان کا چھوٹتا ہے آپ آلریڈی آن لائن ہوتے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے شیخ صاحب؟ ایک منٹ میں اس بھائی کو بلاتا ہوں, وہ پہلے سوال کر لیں پھر پوچھتے ہیں. ڈاکٹر بھائی آپ آ جائیں, آپ مکمل سوال کر لیں اپنا. جزاکم اللہ خیر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس آ رہی ہے میری؟ اوکے ہے. السلام علیکم. السلام علیکم شیخ, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہے نا رسائل بہاول پوری, یہ کتاب شیخ عبداللہ بہاول پوری صاحب کی, اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا مطیع امام مالک کی حدیث لکھی ہے, یعنی آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی, اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے, ورنہ کوئی عمل نہیں دیکھا جائے گا. اس کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ جزاکم اللہ.
السلام علیکم. ہاں جی آواز آپ کی جو ہے نا میں پوری نہیں سن سکا ہوں. تو ہمارے میرا خیال ہے کہ اس میں پال ٹاک والے پروگرام میں کوئی ہمارے خرابی ہے کہ ہم مائک چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوٹتا ہی نہیں ہے. تو آپ اپنا سوال دوبارہ جو ہے پڑھیں, ریپیٹ کریں, کیونکہ میں پورا نہیں سن سکا تھا. ہم کوشش کیے اس کو ٹھیک کرنے کی, جو اس دوران آپ کی آواز نہیں سن سکے. تو جس بھائی نے سوال کیا ہے وہ دوبارہ اپنا سوال کریں. اچھا آپ دوبارہ کوشش کریں جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے نہیں تو بتا دوں بھائی. اچھا شیخ میرا سوال یہ ہے کہ موتا نام مالک نے رسالہ بہاولپوری کتاب ہے عبداللہ بہاولپوری صاحب کی, انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ یعنی آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز دیکھی جائے گی, اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال دیکھے جائیں گے, ورنہ کوئی عمل نہیں دیکھا جائے گا. اس روایت کا انہوں نے حوالہ دیا متا امام مالک, اس کا جو ہے نا آپ مجھے بتا رہے ہیں اس کی صحت کے بارے میں, کیا یہ ٹھیک حدیث ہے؟ جزاکم اللہ.
ایسی ایک حدیث تو ہے اول ما یحاسب بالعبد، میں کہ لیجیے آواز میری جا رہی ہے نا، ان اول ما جی ان اول نہیں ملی مجھے پتہ نہیں، یہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، میرا خیال ہے صحیح ہوگی واللہ عالم. ہاں جی تو یہ مائک میں چھوڑ رہا ہوں جی. ہاں جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہے سوال ہے جو ایک دوست ہمارا اس نے ہجرت کی ہے یورپ سے انگلینڈ سے انگلینڈ تک، اس وجہ سے جو ادھر یورپ سے مطلب نکاح پر بھی پابندی تھی اور اس اور چیزوں پر پابندی تھی، مطلب اسلام بہت مشکل تھا، لیکن ادھر سے اس کو خبر ملے اس کے والد صاحب ہیں وہ بہت بیمار ہیں، ان کو کینسر ہے اور کینسر برین سے پہنچ گیا. تو اس کا سوال ہے جا وہ ادھر کام چھوڑ کر ادھر واپس جائیں، کام بھی نہیں ملے گا، لیکن میری اردو کو نہیں اتنی اچھی، کام بھی نہیں ملیں گے، مکان بھی چھڑکی جاسی، بچے بھی تھے پڑھنے تو بچے بھی اسکول کرنا پیسی، اس کے لیے زیادہ ضروری ہے جا انگلینڈ بھی رہے تو اپنے بچے کی اسلامی اسکول بھی داخل کری رکھے تو کم کرے جا واپس جا اپنے والد صاحب کے پاس، اس کی چھٹی نہیں ملنی، چھٹی دو ہفتے کی ملنی ہے لیکن اس کے والد کی لمبی بیماری ہے، اس کے لیے کیا نصیحت ہے؟ السلام علیکم.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی میری آواز آپ بھائیوں تک اگر پہنچ گئی بتا دیں، آواز صحیح ہے نا؟ صحیح. جو آپ کا سوال ہے میں یہ سمجھا ہوں کہ کوئی شخص یورپ سے ہجرت کر کے تو کسی مسلمان ملک میں چلے گئے اپنے بچوں کو بھی لے کے، تاکہ ان کے بچے جو ہیں وہ برائی سے بچے رہے اور دین جو ہے سیکھے، تو ٹھیک ہے اگر ہجرت انہوں نے واقعی ہجرت کر لی ہے تو پھر تو واپس ان کے لیے جانا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے اگر اس طرح ہجرت کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آئے تو پھر واپس بھی جا سکتے ہیں. تو یہ ایک تو معاملہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب وہاں اسی علاقے میں رہتے ہیں یعنی یورپ میں، اور جو بیمار ہوں گے تو والد کی خدمت کرنا بھی اس پر تو ضروری ہے، قرآن کریم کا حکم ہے وصاحب ما فی الدنیا معروف، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ وہاں اپنے والد کے پاس چلا جائے، کچھ عرصہ اس خدمت کرے، اور بچے جو ہیں نا اگر بچے اسی مسلمان ملک میں وہ پیچھے چھوڑ کے چلا جائے، پیچھے اس کی بیوی ہے، کوئی سالہ ہے، بچوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ وہ مسلمان ملک میں رہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مجبوراً بچے اس کو لے جانا پڑتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے عرصے کے لیے جائے پھر آ جائے، اور اگر وہ یورپ اپنے بچے لے جاتا ہے اور بچے وہاں خراب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کو وہاں بلا لے، ان کو کہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، ہاں تو انگلینڈ سے اس کو بلا لے، مثلا مثال کے طور پر وہ آدمی سعودی عرب آ گیا یا پاکستان آ گیا تو اپنے والد کو، اور اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو پھر یہ ان کے پاس جائے، ان کی جو ہے نا جو ضرورت ہے خدمت ہے وہ کرے. اگر بہت سے بھائی ہیں تو اپنے نمبر پر، مثلا تین چار بھائی ہیں تو والد کی خدمت ہے تو ایک مہینہ جو ہے وہ سارے رہیں. بہرحال والد کی خدمت کرنا بھی انتہائی ضروری ہے، اور اپنا ایمان اور عقیدہ بچانا، اپنی اولاد کی اصلاح کرنا بھی یہ انتہائی ضروری ہے. تو یہ خود فیصلہ کریں تاکہ ان کا اپنا مستقبل بھی خراب نہ ہو، لیکن وہاں جا کر وہ عارضی رہیں گے، اگر وہ عزت کر چکے ہیں تو پھر وہ عارضی جا کے پھر واپس آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کا جو ہاں جی ہو چکا ہے، ابھی میں چھوڑنے والا ہوں بھائی.
السلام علیکم. سوری البدری بھائی ہے شیخ صاحب، گل بنی سی انہیں یورپ سے فرانس سے ہجرت کی ہے انگلینڈ تک، مسلمان ملک پر نہیں گئے، وہ انگلینڈ سے ہجرت کی ہے. انگلینڈ دنیا یورپ کے ملکوں سے بہتر ہے، ادھر اسلامی اسکول بھی ہے، اسلامی مسجدیں بھی ہیں، مدرسے بھی ہیں، نہ کوئی پابندی کرتے تمہارے اوپر، اس وجہ اس مطلب اس نے مطابق جواب دینا انشاءاللہ.
جی اس کا تو جواب بہت آسان ہے, وہ ان کو اپنے انگلینڈ میں بلا لے, وہ اگر مثلا بیلجیم وغیرہ میں کسی اور جگہ رہتے ہیں جہاں پر اور زیادہ برائی ہے, تو انہیں اپنے والد کو انگلینڈ لے آئے نا, اپنے گھر لے آئے, ان کی خدمت کرے, کیونکہ ادھر تو ہر قسم کی سہولت موجود ہے, اس کا جدید علاج بھی ہو سکتا ہے اس کے والد کا, کم از کم جو اس کا درد ہوتا ہے نا اس میں کمی کی جا سکتی ہے, یعنی بیماری کا جو درد ہوتا ہے کینسر کا تو بہت شدید درد ہوتا ہے. تو بہرحال یعنی مسئلہ میں سمجھ گیا کہ مسلمان ملک کی طرف ہجرت نہیں کی گئی ہے, تو یہ ہجرت ہے ہی نہیں ہے, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے, تو وہ بھی جا سکتا ہے, وہ وہاں چلا جائے اپنے بچوں کو کسی یعنی اپنے جو قابل اعتماد رشتہ دار سالہ اس کے پاس جو ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے, اور والد صاحب کی کچھ عرصہ خدمت کرے, والد صاحب کو راضی کرے, انہیں کہے کہ میرے پاس آپ آ جائیں میں آپ کی خدمت کروں گا, تو ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ادھر تو میرا خیال ہے کہ یعنی جس طرح ہم جاتے ہیں نا یہاں سے حضور سے کراچی جاتے ہیں, اس طرح کوئی مسئلہ ہوگا یورپ میں, تو انہیں والد کی بارہ سے خدمت کرنی چاہیے, کیونکہ جو والدین کے حقوق ہیں یہ بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ حقوق ہیں, اور پھر والد نہیں ملیں گے. جواب مکمل ہو چکا ہے, ابھی میں مائک چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ مقلدین کو جب سنت تراویح کا کہا جائے تو یہ فوراً حرم کی مثال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حرم میں 20 پڑھائی جاتی ہیں, تو یہ بتائیے کہ حرم میں دونوں حرمین میں 20 کیوں پڑھائی جاتی ہیں, کیا ان کو سنت کا مطلب نہیں پتا یا انہوں نے وہ حدیث نہیں پڑھی, اور دوسرا یہ بتائیے کہ نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ احادیث سے ملتا ہے, لیکن سعودیہ کے اندر اللہ اکبر نہیں ہے, وہ ان کے چارٹس دیکھ لیں ان کی کتب دیکھ لیں, وہ فوراً نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر نہیں کہتے, اس پر بھی روشنی ڈالیے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تراویح والا جو مسئلہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سعودی عرب میں کیونکہ بادشاہی نظام قائم ہے, تو بادشاہ جو حکم دیتا ہے وہ اسی کے علماء پابند ہوتے ہیں, تو بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ وہاں حرمین میں 20 پڑھائی جائیں, تو اس وجہ سے وہاں 20 پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی مسئلہ ہے ان کا کہ انہوں نے ان کو نئی حدیثیں مل گئی ہیں, ان کے پاس کوئی نئی دلیلیں آ گئی ہیں جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. بادشاہ کا مسئلہ ہے, بادشاہ جو ہے سیاسی لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں سارے لوگ راضی رہے, کوئی ناراض نہ ہو, کیونکہ وہاں جو جانے والے حنفی بھی ہیں شافی بھی ہیں مالکی بھی ہیں حملی بھی ہیں اہل حدیث بھی ہیں سب لوگ ہیں, تو جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں قسم قسم کے سب لوگوں کو راضی رکھنا مقصود ہوتا ہے, تو سعودی عرب کے جو حکمران ہیں حکمرانوں کے جو حکم کی وجہ سے وہاں پر پڑے جاتی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. ورنہ اگر کوئی عربوں کا مسئلہ ہوتا نا تو عرب جو ہیں پھر دوسری مسجدوں میں 8 رکعت تراویح نہ پڑھتے, مکہ میں اور مدینہ میں کئی سو مسجدیں ہیں اور ان مسجدوں میں عام مسجدوں میں 8 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے. یہ دو جو حرمین ہیں نا ان کو چھوڑ کر باقی جو مسجدیں مدینہ اور مکہ کی, اسی طرح ریاض میں بھی اور دوسرے بھی جو سعودی عرب کے شہر ہیں جو لوگ ہیں ان کو جانتے ہیں کہ وہاں پر 8 پڑھائی جاتی ہے, تو یہ علماء جو ہے وہاں پر اکثریت علماء کی وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں 8 کو, 20 کو سنت سمجھنے کے قائل نہیں ہے, اور یہ بادشاہ کا چونکہ حکم ہے تو حکم بادشاہ کی اطاعت کرتے ہیں, کیونکہ یہ نفلی نماز ہے. ہمارے نزدیک اگر کوئی آدمی 20 رکعت نفل کر کے پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں, 20 پڑھے 40 پڑھے کوئی جتنی مرضی ہے پڑھے, وہ نفل کر کے اگر پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, تو وہ نفل کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس میں انہوں نے یہ طریقہ کیا ہے کہ امام بدل جاتے ہیں, ایک امام جو ہے وہ 10 رکعتیں پڑھا کے چلا جاتا ہے پھر دوسرا امام جو پڑھاتا ہے, تو وہ امام وہاں نہیں کھڑا ہوتا کہ 10 رکعتیں پڑھا کر پیچھے کھڑا ہو جا پھر 20 پوری کرے, وہ نہیں چلا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان اماموں کے فتوے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ سنت 8 ہی ہے, یعنی سعودی عرب کے جو امام ہیں اور حرمین کے جو امام ہیں ان کے بھی فتوے موجود ہیں, اور ایک فتویٰ جو ہے نا وہ خاص کتابی شکل میں بھی چھپا ہوا موجود ہے, تو یہ وجہ ہے. دوسرا جو سوال تھا اللہ اکبر والا, تو حدیث صحیح موجود ہے بخاری مسلم کی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہو گئی ہے اللہ اکبر کہنے کی وجہ سے, اللہ اکبر سے. تو یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اور اس پر امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے, باب و تکبیر عبادت الصلاۃ, نماز کے بعد اللہ اکبر کہنا. اب جو عرب علماء ہیں وہ انہوں نے تعویل کر رکھی, وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد ذکر ہے. یہ تعویل غلط ہے, یہ باطنیوں کی تعویل ہے, یہ دور کی تعویل ہے. اور صحیح بات وہی ہے جو کہ میں نے حدیث میں تکبیر کے الفاظ ہیں, تو تکبیر ہی مراد ہے. جب کہا جاتا ہے کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو جائے تو وہ تکبیر کہے, اذا قمت الى الصلاه فكبر, جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو تکبیر کہے, تو تکبیر سے اللہ اکبر کہنا ہی مراد. تو یہ یعنی سعودی علماء کی بڑی غلطی ہے, اور میرا ایک دفعہ اس پر میری بات بھی ہوئی تھی ایک سعودی عالم سے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے پھر رجوع کر دیا تھا, اس نے اپنی بات سے پھر رجوع کر دیا تھا. یہ میں نے سفر نامہ یمن میں اس کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ ان کی ایک بڑی غلطی ہے جو وہاں موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں اس کی توفیق دے کے اسے رجوع کرے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں اگلے بھائی کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کھانا شروع کرتے ہیں تو اس میں جو ابھی تک مجھے احادیث ملی ہیں وہ ہے کہ بسم اللہ پڑھتے کرنا چاہیے, لیکن احناف کی بکس میں جیسے میں بھی احناف سے پڑھا ہوں دیوبندیوں سے, تو وہ انہوں نے مجھے سکھائی تھی دعا بسم اللہ والا بارکت اللہ, کیا یہ دعا بھی ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو یہ اس کا ریفرنس اگر آپ کو یاد ہو بتا دیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. یہ دعا ثابت نہیں ہے, بسم اللہ والا برکت اللہ کسی روایت میں آیا لیکن وہ ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے. اس وجہ سے صرف بسم اللہ ہی پڑھیں. صحیح الفاظ جو آئے ہیں نا, یعنی قلو بسم اللہ یا اس قسم کے الفاظ آئے ہیں, اور بسم اللہ والا برکت اللہ کے الفاظ کسی صحیح حدیث میں نہیں آئے, اس وجہ سے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے, صرف بسم اللہ ہی کہنا چاہیے. تو آپ کے سوال کا جواب مختصر ہو گیا. ابھی میں مائک چھوڑا, وقت چونکہ تھوڑا ہے نا, 20 منٹ پر تو آسان ہو جائیں گے, تو کل ہمارے پاس یہ 10 منٹ ہیں. 10 منٹوں میں یہی جو 1 2 3 4 5 بھائی ہیں ان کے سوالات ہو سکے, باقی کوئی آدمی بھی یاد کرے مجھے. میں ایک بھی چھوڑا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ابو منصور عبد القاہر بن طاہر بن محمد البغدادی جو ہیں یہ کیسے ہیں, حالات ان کے کیا ہیں, اور ان کی جو کتاب ہے الفرق بین الفرق و بیان الفرقۃ الناجیۃ منہم یہ کیسی کتاب ہے؟ جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آواز میری آپ ابھی تک میرے خیالے پہنچ رہی ہوگی. ہاں جی بتانا چاہیے کہ آواز میری رک تو نہیں گئی, آواز صحیح. یہ عبد القاہر جو ہے یہ اشعری علماء میں سے تھے, یعنی محدثین میں سے نہیں ہے صحیح العقیدہ. تو بہرحال یہ ان کی کتاب یعنی فرق بین الفرق بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں بعض حوالے جو ہے وہ پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ آدمی تو بذات خود سچے تھے, جھوٹے نہیں تھے, لیکن بدعتی تھے, اشاعرہ میں سے تھے. اشعری علماء جو ہیں جو صفات کے بارے میں تعویل کرتے ہیں ان علماء میں سے یہ تھے عبد القاہر صاحب, اور مشہور عالم تھے. تو جس طرح اور بہت سے ہیں نا علماء ان کے اندر اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں, تو ایسے آدمی کی جو روایت ہے اگر وہ سچا ہے تو روایت قبول کی جاتی ہے. تو یہ بھی یعنی جھوٹے راوی نہیں تھے, بلکہ ان کا جو سچا ہونا ہی ثابت ہے. تو ان کی کتاب سے صدا کیا جا سکتا ہے, ان کی اس کتاب دو کتابیں ان کی ہیں, اصول الدین بھی اور الفرق بین الفرق بھی ہے. یہ آپ کے سوال کا جواب. مزید تفصیل کے لیے ان کا ترجمہ سیر انعام النبلاء وغیرہ میں بھی ہوگا, ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو سر میرا دو تین سوال ہیں, مختصر مختصر میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کہ بہت سارے لوگوں نے سنا ہے کہ تاریخ بغداد جو ہے کتاب, اس میں یہ حوالہ ہے کہ جو ایم آئی اربان میں سے امام شارح بن حنبل اور تیسرے امام جو ہے ان کا ان کی متوقع ابو حنیفہ جو ہیں وہ گناہ تھے, وہ گمراہ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک اور سوال آپ کا کہ آپ کی کتاب ہے امام بغوی کی, آپ نے ترجمہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار, کیا وہ آپ کی کتاب ہے؟ اس کے بارے میں بتا دیں. جزاک اللہ.
السلام علیکم. تاریخ بغداد میں واقعی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے حالات موجود ہیں 13ویں جلد میں, اور ان پر جرا بھی لکھی ہوئی ہے اور ان کی توثیق بھی لکھی ہوئی ہے, ان کی تعریف میں بھی روایتیں ہیں اور ان کے خلاف بھی روایتیں ہیں. تو ان روایتوں میں تحقیق کی جاتی ہے ہر روایت کے لیے کہ یہ روایت صحیح ہے کہ نہیں. تو مختلف قسم کی باتیں ملتی ہیں بھائی, بس یہی آپ کے لیے کافی ہے کہ آپ جو ہیں وہاں اگر کوئی روایت ملے گی نا تو اس روایت کی ہر راوی کی تحقیق کریں گے, ہر راوی کو دیکھیں گے اسماء اور جعل کتابوں میں, پھر یہ اسے استدلال کر سکتے ہیں, ورنہ ہر قسم کی روایت ایسی موجود ہے. یہ لیلو نہار والی کتاب واقعی میری کتاب ہے, اس پر میں نے کام کیا تھا. پھر یہ جو نسخہ چھپا ہے نا, اگرچہ یہ میرے دستخطوں کے بغیر چھپی ہے لیکن نسخہ وہی ہے جو کہ جس پر میں نے کام کیا تھا. ابھی تک میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ ناشر نے کوئی کسی کے خیانت کی ہو, لیکن یہ بات ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں میری تحقیق جو ہے وہ بدل گئی ہے. ظاہر ہے کہ آدمی کو جو جو زیادہ زیادہ کتابیں ملتی ہیں, وسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو تحقیق میں کچھ نہ کچھ بدلی تبدیلی آ جاتی ہے. تو ناشر کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ شائع کرے مجھ سے چیک کرائے تاکہ جو کوئی قابل اصلاح بات ہو تو اس کی اصلاح کر دی جائے. تو کتاب تو میری ہے لیکن اس میں بعض روایتیں جو ہیں وہ اس میں حکم بدل گیا, مثلا ضعیف لکھا ہے تو ضعیف نہیں ہے, یا صحیح اصل لکھا ہے تو ضعیف ہے, اس قسم کی اس میں ہیں خامیاں. تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی روایتوں کا دوبارہ وہ پوری نظرثانی کر کے نا تو ایک مضمون شائع کر دوں الحدیث میں. دعا کرے مجھے موقع ملے کبھی تو کر دوں گا انشاءاللہ. بہرحال یہ کتاب واقعی میری کتاب ہے اور میں نے لکھی ہے. مائک میں چھوڑ رہا ہوں جی عمر بھائی کے لیے.
السلام علیکم وبرکاتہ, معافی چاہتا ہوں وہ مائک میوٹ تھا. شیخ صاحب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ابو رقیہ بھائی نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے فرانس سے یو کے میں ہجرت کی, تو بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مدینہ اس وقت اسلامی علاقہ نہیں تھا, وہاں شریعت نافذ نہیں تھی, تو اس بنا پر اگر ایک آدمی ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے, جیسے فرانس میں حجاب پر اور مختلف چیزوں پر بہت سخت پابندی ہے, اس لحاظ سے اگر وہ یو کے اگر آ جائے تو اس کے لیے بھی یہ ہجرت ہے, تو کیا یہ ہجرت بنتی ہے اس لحاظ سے کیونکہ وہ دلیل وہ مکہ سے مدینہ کی دیتے ہیں؟ تو اس پر آپ روشنی ڈالیں. بارک اللہ فیکم شیخ.
یہ مدینہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں آپ کو خطرہ تھا, وہ شہید کرنا چاہتے تھے, مدینہ آپ کی پناہ گاہ تھی, اور مدینہ میں کوئی اسی قسم کا یعنی کفریہ یا طاغوتی قانون نہیں تھا, بلکہ قبائلی دور تھا, اور مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفظ حاصل تھا. اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے آئے تو آتے ہی مدینہ میں قانون تو آپ کا چلائے, اس کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نہ چلا اور کسی غیر کا قانون چلو. تو یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ان کی ہجرت نہیں ہے. یہ جو فرانس انگلینڈ جاتے ہیں نا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے ہیں اپنا ایمان عقیدہ بچانے کے لیے, لیکن وہ شرعی اسلام میں جس کو ہجرت کہتے ہیں یہ وہ ہجرت نہیں ہے. یعنی یہی اس بات کا جواب ہے. میں ابھی مائک چھوڑ رہا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے نا, کیونکہ ابھی میرے پاس کل کتنے منٹ ہیں جی, 4 منٹ ہے, تو اس میں 2 بھائیوں کے سوالوں کے جواب ہو سکے گی آج. جو مائک چھوڑ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب حدیث میں حوالہ ملتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کریں, حکم بھی ہے, تو لوگ یہ تاویل کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کانٹے سے کھا رہا ہے یا وہ مشروب بوتل کے اندر ڈال کے پی رہا ہے جس سے ڈائریکٹ اس کی غذا کو بایاں ہاتھ ٹچ نہیں کر رہا تو وہ اس سے کھا سکتا ہے. ہاں اگر ننگے ہاتھ سے چاول کھائے گا تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے, ہاتھ میں ڈال کے پانی پیے گا تو بائیں ہاتھ سے پینا منع ہے, پانی اگر گلاس کے اندر ہے تو وہ بائیں ہاتھ سے پینا کوئی معیوب نہیں ہے. تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے کہ کیا یہ تاویل جائز ہے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اس کا بڑا آسان جواب ہے کہ یہ تاویل جائز نہیں ہے. ان لوگوں کو کہیں کہ تم آپ نے جو یہ تاویل کی ہے نا, یہ کس سے لی آپ نے, کس صحابی سے, تابعی, تبع تابعی, کس محدث سے لیے, یعنی کسی سے بھی اگر وہ ثابت کر دیں تو پھر تو ٹھیک ہے, جب نہیں ثابت کر سکتے تو اپنی طرف سے کس طرح کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے کاموں میں پسند کرتے تھے دائیں ہاتھ سے, کان یحب التیمنا یعنی کل لہو, اور وہ کھانے میں بھی اور اس طرح کپڑا پہننے میں, جوتے پہننے میں, یہ جتنے نیکی کے کام تھے ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دائیں طرف سے پسند کرتے تھے. تو اب یہ کہنا کہ مثلا چائے پیالی ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں پیے نہیں, وہ اس حدیث کی روح سے ممنوع ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ جائز ہے تو اس کے لیے وہ دلیل پیش کریں, میرے خیال میں سے کوئی دلیل موجود نہیں. مائک میں چھوڑ رہا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ غالباً بخاری میں یہ حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خوف کے نمازوں کو اکٹھا کیا, تو کوئی شخص اگر اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی, ہمیشہ نہیں کبھی کبھی, سستی کی وجہ سے اگر نمازیں اکٹھی کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. اگر تو کوئی شرعی عذر ہے, کوئی شرعی مسئلہ ہے, پھر جائز ہے. یعنی اگر کوئی شدید شرعی قسم کا اس کے پاس کوئی ضرورت ہے, شریعت اس کو اجازت دیتی ہے, تو پھر تو جائز ہے کہ وہ آدمی دو نمازیں جمع کر پائے. ورنہ گھر میں دو نمازیں جمع کرنا جائز نہیں ہے, سستی کی وجہ سے یا کسی اور کسی معمولی کام کی وجہ سے دو نمازیں جمع کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس کا یہ جو ہے عمل نہ تو اللہ کے رسول صاحب نہ صحابہ سے. وہ جو مدینے میں آپ نے دو نماز جمع کی تھی وہ تو رفع حرج کے لیے کی تھی, اراد اللہ یو حرجا یا یو حرجا امت ہو, کہ آپ کا یہ ارادہ تھا کہ میری امت کو اس میں حرج نہ ہو. تو بس اسی سوال کے جواب کے ساتھ میں آپ سے جو ہے رخصت دیتا ہوں انشاءاللہ. زندگی تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بس السلام علیکم.